تفسیر دیکھیں گے آیت 53 سے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ, اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا یہ واقعی حق ہے. قل کہہ دیجئے ای ہاں, وربی قسم ہے میرے رب کی, انہ لحق بے شک یہ سچ ہے, وما انتم بموجزین اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. بڑی ہی خوبصورت آیت کے ساتھ سبق کا آغاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ کیا واقعی قیامت آئے گی, کیا یقینی بات ہے. کبھی پوچھنے والے مخلص صحابہ کرام بھی ہوتے اور کبھی کبھی دوسروں کو دین سے متنفر کرنے والے بھی ہوتے. ان لوگوں کا تذکرہ, کچھ مشکل الفاظ کو روٹس کو دیکھ لیتے ہیں. یَسْتَنْبِئُونَكَ کا لفظ بظاہر بڑا مشکل سا لگ رہا ہے, لیکن اس کا روٹ سمجھیں گے تو پھر بہت ہی آسانی سے ترجمہ یاد ہو جائے گا. نون با حمزہ نبا, نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. سین اور تا بھی آ رہا ہے, شروع میں یا ہے تو کچھ مانگنے کی کچھ پوچھنے کی بات ہے. تو وہ يَسْتَنْبِئُونَكَ, کاف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچی خبر ہے, کیا واقعی قیامت آئے گی, کیا واقعی پھر مر جائیں گے, کیا واقعی پھر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو کہہ دیجئے ہاں بھائی ایسا ہی ہوگا. احق ہوا, لفظ ہوا کی تین چار مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, بلکہ پانچ اس کے مختلف اطلاق ہوتے ہیں کہ کیا پوچھتے تھے کیا حق ہے. تو نمبر ایک, اللہ کا ایک ہونا حق ہے. آر یو شیور کہ اللہ ایک ہی ہے. دوسری بات, قیامت کا وقوع, کیا واقعی قیامت آئے گی, یقین ہے آپ کو سچ. تیسری چیز, قرآن, کیا واقعی اللہ کا کلام ہے. چوتھی چیز, جزا سزا, کیا واقعی مرنے کے بعد ہمیں بدلے ملیں گے یا ایسے ہی بس ڈرا رہے ہیں اور ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں, کیا واقعی ٹیسٹ ہوگا, کیا واقعی امتحان ہوگا, یہ انداز. اور پانچواں, دوبارہ جی اٹھنا, کیا واقعی مرنے کے بعد ہم جئیں گے. کہا کہ ان کو کہہ دو ای, یہ جو لفظ ہے نا ای, یہ عربی زبان میں نام کے معنوں میں ہوتا ہے. ہاں, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں, جی ہاں, یس, یس کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ عموماً قسم کے ساتھ آتا ہے. جیسے یہاں جو واو آ رہی ہے نا, یہ قسم ہے, اس کے نیچے لکھے. اس کا اگر صرف لفظی ترجمہ سنائیں گے تو اور نہیں کہیں گے اور میرا رب, سمجھ نہیں پائیں گے نا. بعض لوگ اس کا ترجمہ یاد کرنے میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں. تو یہاں واو قسمیہ ہے, قسم کے بدلے میں آیا ہے. انہو لحق, بے شک یہ سچ ہے. کیا یہی پانچ چیزیں جس کا تذکرہ ہے کہ یہ ہوں گی, یہ آئیں گی. بار بار آ کر پوچھتے تھے واقعی یہ ہوگا, کہا ہوگا. اور جب یہ آ جائے گی قیامت, جب یہ جزا سزا کا معاملہ سامنے آ جائے گا, تو وما انتم بموجزین, تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. یہاں آپ دیکھیے کہ کسی سے سوال جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں. یہاں نیگیٹو کوشچننگ ہے. بعض لوگ سوال اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے, اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگوں کے سوال دوسرے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہاں بالکل یہ انداز ہے. کسی کو آپ دین کی طرف جاتا دیکھیں, کوئی اچھا کام کرتا دیکھیں, لوگوں کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کھلم کھلا تنقید کرتے ہیں, کیوں گئے, بہت بری بات ہے. دوسرا ایک رویہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ ضد چڑھانے والے ہوتے ہیں. اچھا جا کے دیکھو پھر تمہیں بتاؤں گی, یا آپ کر کے دیکھیں یہ کام پھر پوچھوں گا, اس طرح کا انداز. اب یہ دونوں انداز بھی لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں, واقعی اس میں کوئی شک نہیں. کچھ ڈر جاتے ہیں, کچھ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے, کچھ لوگوں کی ناراضگی کے انداز سے ڈر جاتے ہیں. لیکن ایک انداز جو سب سے زیادہ لوگوں کو دین سے روک لیتا ہے, وہ کیا ہے, ہمدردی والا انداز. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا اور بڑے پیار سے, بھتیجے بھتیجے تمہیں کیا ہے, تمہارا کیا مسئلہ ہے, بتاؤ تم پہ کچھ ان کا سایہ تو نہیں, تمہیں کچھ دکھتا ہے, کچھ بات ہے. اب یہ انداز جو ہوتا ہے نا, یہ بندے کا دل مو لیتا ہے. ہائے میری کتنی فکر ہے لوگوں کو, ہائے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. آج بھی اب جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا, تو بہت سارے لوگ اس انداز سے ہمیں پوچھتے ہیں, کیا واقعی, دیکھو تم اپنا حال دیکھو, کیا ہو گیا تمہیں؟ آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں، تمہارے چہرے کی فریشنس ختم ہو گئی۔ کیا واقعی اب قرآن پڑھو گی؟ بات لوگ کھلم کھلا بات کرتے ہیں، اب کوئی اور کام نہیں رہ گیا۔ تو یہ سارے انداز کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کہ جو کام بندہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ ان کا بھی یہی حال تھا۔ ایسے لوگ بعض دفعہ شک بھی ڈالتے ہیں، آر یو شیور واقعی قیامت آئے گی؟ لگتا ہے کہ ہوگا یہ؟ تمہیں پتہ اس قرآن کے پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوگا تمہیں؟ یہ انداز ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں وہی بندہ بچے گا ان حملوں سے جس کو وہی یقین ہو جو یہاں کا، کہ ای ہاں یس آف کورس مجھے یقین ہے۔ یہ ہے وہ اعتماد جو لوگوں کو بھی اعتماد دے دیتا ہے۔ ہم سب دین کے نئے نئے راہی ہیں، گیارہویں پارے پہ بھی پہنچے ہیں۔ بڑے لوگ اپنے بن کے آئیں گے آپ کے پاس، پہچانیے گا، کوئی ہمدرد بنے گا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی ضد چڑھائے گا، کوئی جڑ چڑھائے گا، کوئی کھلم کھلا مذاق اڑائے گا، کوئی شک بھی ڈالے گا آپ کو اس دعوت سے۔ تو آپ کب بچیں گے؟ جب آپ کو خود یقین ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ 100% صحیح ہے۔ اب نہیں پلٹنا، وہ پہلے تھے تو تھے، کل تک نہیں چکھی تھی، کل تک نہیں کھائی تھی پی تھی تو بچے ہوئے تھے، اب نہیں رہ سکتے۔ یہ اعتماد بندے کو اللہ کے دین پہ جماتا ہے، سیکھنے پہ بھی، سکھانے پہ بھی، مدد کرنے میں بھی، کہ ہاں ای، یعنی یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے عربی کا، اگر میں اس کی پوری ذرا لفظی وضاحت کروں تو شاید تھوڑی سی بوجھل ہو جائے آپ کے لیے، لیکن آپ اس میں سے بس اپنے مطلب کی چیز لے لیجئے کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کو یقین ہے صحیح پڑھ رہی ہیں؟ بالکل یقین ہے جی۔ ٹھیک کام کر رہے ہو؟ واقعی تمہیں لگتا ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ جی۔ کئی لوگ ڈھیلا ڈھیلا جی کہتے ہیں، کئی دفعہ ان کاموں میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ بعض دفعہ جب انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ کریں گے کیسے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے اس کورس کے کروانے کے راستے میں، یعنی ابھی تو شروع ہو گیا الحمدللہ، جب نہیں تھا، کئی ایسے موقع آئے کہ یہ کام نہ ہوتا۔ ہم اسباب کو دیکھتے، ہم حالات کو دیکھتے، قربانیاں راستے میں تھیں وہ دیکھیں۔ اس میں ایک آپ کی ساتھی ایسی ہے جن کی ای نے سب کو پکڑا دیا، اللہ ان کو سلامت رکھے، یقین کریں۔ اور میں نے کہتی تھی، فرحانہ آپ کو شور ہے ہمیں یہ کورس کرانا چاہیے؟ جی بالکل، یقین کریں، کوئی سبب، اور یہ ان کی تعریف نہیں ہے، واللہ یہ یقین کب آتا ہے؟ جب بندے کو اپنے مشن سے پیار ہوتا ہے۔ اب آپ کے بھی دل میں آ گیا ہوگا اس کا، ہم نے اس کام کو شروع کیا، اللہ نے ہمارا بھی دل کھول دیا کہ اس کی واقعی ضرورت تھی۔ لیکن جب تک کام کرنے اور کروانے والوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا نا کہ یہ کرنا ہے، تو وہ دوسروں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ آپ ایک ڈھیلی ہاں کہہ کے دیکھیں، کیا کریں؟ یعنی یقین کریں، اس وقت آپ شادیوں میں بھی جاتے ہوں گے، دعوتوں میں بھی جاتے ہوں گے، آپ کے فیس ایکسپریشنز، آپ کے اس کورس کو، اس قرآن کی دعوت کو پیش کرنے کا سٹائل اگلے لوگوں پہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ آپ اگر روئے دکھے، ہائے بڑے ٹیسٹ، شرمندہ، بس نہیں نہیں وہ تو لینگویج کر رہی ہوں، بس وہ تو عربک سیکھ رہی ہوں، نہیں ہاں سیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں قرآن، فلی کانفیڈنٹ ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ حق ہے، انہ لحق، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، ابھی تک کی زندگی پتہ نہیں کہاں کھوئی تھی، یہ حق ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ رب بھی، رب کی قسم بھی کھانی پڑے تو کھا دو۔ اللہ کی بات کو سچا دکھانے کے لیے انسان جب یقین ظاہر کرتا ہے، کتنوں کو جما دیتا ہے، گرتی اینٹ دوسروں کو گراتی ہے، اور سنبھلی ہوئی اینٹ جو ہے نا وہ دوسروں کو سنبھال دیتی ہے۔ تو ہمارے لہجوں کا یقین دوسروں کو بھی یقین دلائے گا کہ یہ دعوت سچی ہے۔ کاوامان تم بھی موجزین، تم موجز کرنے والے نہیں ہو، تم موجز نہیں ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں کرتے اپنی کوششوں سے، کرو رکاوٹیں کھڑی، اس نبی کے مشن سے روکو لوگوں کو، تم اس کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کرو، نگیٹیوٹی پھیلاؤ، لوگوں کو مشکوک کرو، لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالو، وسوسے ڈالو، ان کو غلط نیتوں کے نذرانے پیش کرو، کرتے رہو، تم نہیں عاجز کرو گے، اللہ اپنا کام کرنے والا ہے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے کل اللہ کے نبی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور اس دعوت کی سچائی کو نہ مانا، ان کے ساتھ ہونا کیا ہے کل قیامت کے دن؟ اس کا تذکرہ آیت 54 میں، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر کہ ہر ظالم شخص، کون سا نفس؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ما فی الارضی لافتدت بہی، اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی دولت ہو تو بھی وہ ساری دولت بطور فدیہ دے دے۔ وَسَرُّ النَّدَامَتَا، اور وہ ظالم دل ہی میں پچھتانے لگے۔ کب؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھا انہوں نے عذاب۔ یہ سب کچھ ہوگا قیامت کے دن، لیکن اللہ نے ہر جگہ ماضی کے صیغے استعمال کیے، اور یہ عربی زبان کا حسن ہے۔ مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے میں استعمال کرنا اس بات کو زیادہ یقین کے ساتھ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی دو لوگ سودا کر رہے تھے، وہ کہتا ہے 100 کی بیچنی ہے، وہ کہتا ہے 50 کی لینی ہے، وہ کہتا ہے 100 کی، اچھا 90 دے دو، وہ کہتا ہے نہیں 60 لے لو، اچھا اچھا بس خبردار، ٹھیک ہے ڈن ڈن، سوچو 80 دے دیتا ہوں، بس میں 80 دوں گا، ہو گیا سودا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا ڈن ڈن ڈن، تو ماضی کا سیگا ہے نا، پاسٹ ٹینس ہے، لیکن مراد یہ کہ بات کنفرم ہو گئی۔ اللہ قیامت کے دن میدان محشر کی جھلکیاں ماضی کے سیگوں میں یہاں بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دعوت کو اور اس بات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھ رہے، کل قیامت کے دن ساری چیزیں پیش کریں گے کہ اللہ یہ لے لو، یہ لے لو، اور آج ہمیں اس عذاب سے چھوڑ دو، سارا کچھ دے دیں گے، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا ساری دولت۔ آج کفار مال و دولت پر جان نثار کر رہے ہیں، اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، اپنی سلامتی ان کو بڑی پیاری ہے، اپنے عیش و آرام کو اسی سے وابستہ سمجھ رہے ہیں۔ کل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کا بوجھ جب ان کی گردنوں پر لادا جائے گا، اور جب دوزخ کے شعلے ان کی طرف لپک رہے ہوں گے، اس وقت ان کی یہ خواہش ہوگی، کاش یہ سب کچھ ان سے لے لیا جائے۔ لفتدت بھی، فدیہ لفظ ہے یہ، تا اس میں مؤنث کی ہے، سب لے لیا جائے۔ سوچے ذرا کیا کچھ ہے زمین میں، ساری معدنیات، سارا آئل لے لو، سارا سونا لے لو، ساری چاندی لے لو، لیکن ہمیں چھوڑ دو، آج ہماری جان بچ جائے، سب کچھ لے لو، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کی آخری آیتوں میں بھی پڑھ چکے نا کہ جب قیامت کے دن پکڑا جائے گا تو کافر اس وقت زمین کی ساری چیزیں دینا چاہے گا، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران 91 میں بھی یہی بات ہم پڑھ چکے، پھر قبول نہیں ہوگا۔ آج تو تھوڑی سی قربانی مشکل لگتی ہے، اس دن بندہ پورا قربان ہونا چاہے گا۔ آج تھوڑا سا مال دین کے راستے میں لگے تو مشکل لگتا ہے، کل سارا مال دینا چاہیں گے۔ آج تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی رخصت، تھوڑی سی خواہش دبے تو پریشان ہے، کل کہیں گے اللہ سب کچھ لے لے، بس ہمیں چھوڑ دے، آج بچا لے۔ وَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے ندامت، سین را را، سر کہتے ہیں راز کو، صاحب سر رسول، یہ جو سر ہوتا ہے نا ہمارا، یہ بھی اسی سے ہی ہے، بالوں میں چھپا ہوتا ہے، اسرار جمع ہوتی ہے سر کی۔ اب یہاں اس جملے کے دو معنی ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ سر ہے نا، اس کا مصدر اسرار ہے، تھوڑی سی ایڈوانس بات ہے جس کو چھوڑ دیں، بس آپ کہہ لیں کہ یہ اسداد میں سے ہے، ایک ہی وقت میں دو اس کے اپوزٹ معنی ہوتے ہیں، چھپانے کے لیے بھی آتا ہے سر، اور کبھی کبھی ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو پھر دونوں ہی معنی آئیں گے کہ چھپانا چاہیں گے پھر بھی نہ چھپ سکے گی ان کی ندامت، اور ندامت کہتے ہیں وہ حسرت جو کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے ہو، گلٹی ہوگی، فکر ہوگی، ہم نے کیا کیا، ہم نے زندگی ضائع کر دی، ہم نے اس موقع کو ویسٹ کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھائے رکھا اور اتنی بڑی چیز چھوڑ گئے، ہم نے تعصب کو دل میں رکھا، ہم نے صرف ظاہری دین کا ڈھانچہ رکھا اور ہم اس چیز کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی اس وقت ہر بندہ پریشان ہوگا جس نے دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو نہ لیا، یا جس نے دین کی عزت اور شہرت اور نمود و نمائش لینے کے لیے اصل دین کو چھوڑ دیا، وہ شرمندہ ہوں گے اور عذاب دیکھ کر دل میں چھپائی ہوئی ندامت چھپا نہ سکیں گے، کوئی تسنوں سے کام نہیں لے سکے گا۔ قیامت کے دن ایسے لگتا ہے کہ وہ شیل جو لوگوں نے آج اپنے سامنے رکھی ہوئے وہ ہٹ جائے گی، اور بالکل انسان کی لوز کرنے کی سینس اتنی زیادہ شدید ہوگی کہ غم کے مارے دوسروں کو بتا دیں گے کہ آج ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاکڈ ہوں گے، جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، چور کو دیکھ کے لوگ خود ہی بتانے لگ جاتے ہیں، یہاں چابیاں پڑی ہیں لے لو۔ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، خوف کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی، ان ایکسپیکٹڈلی ان کے سامنے اب قیامت آ گئی ہے، لمرا ول عذاب، عذاب سامنے ہے، موجود ہے، کیسے جھٹلائیں؟ اللہ کا تو راضی نہ کیا، دنیا کماتے رہے، اس کو سجاتے رہے، سوچا یہ مشکل میں کام آئے گی، آج تو وہ کھوٹا سکہ ثابت ہو گئی۔ ساری محبتیں، سارے دوست، ساری جو بھی ہمدردیاں تھیں وہ پیچھے رہ گئیں، اور آج ندامت کا شکار ہو گئے۔ اور پھر وہاں کہیں گے کاش کچھ ہو جائے، کہا جائے گا آج جو مرضی کر لو، آج تم بچ نہیں سکتے۔ بَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ ہو گیا انصاف کے ساتھ، ظلم نہیں ہوگا، ہم سے ظلم کی نہ کوئی امید رکھے۔ بالکل قسط کے ساتھ ہوا، جیسے قسط ہے نا انصاف، وہی ہے اس کے اوپر، پکڑ لیا اللہ نے، اور اب اس کی وجہ سے تمہاری یہ کیفیت ہو گئی۔ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا، ساکت ہو جائیں گے، چھپائیں گے، ایک معنی بنتا ہے اس کا، اور دوسرا چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں بھی ہم پڑھیں گے کہ وہاں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ ان کو کہا جائے گا کہ آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، ایسے لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ اس لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدر کروائی جا رہی ہے، معرفت دی جا رہی ہے کہ اللہ جان لو، اور یہ لفظ بھی سورت یونس میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ خبردار ہو جاؤ، جان لو، یہ حرف تنبیہ ہوتا ہے، کسی کو تنبیہ کرتے ہیں نا، آگاہ کرنا، ٹو وارن کے معنوں میں، خبردار ہو جاؤ، کان کھول کے سنو، کیا؟ ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سوچیں ذرا، ساری گلیکسی، سارے سورج، سارے چاند، سارے ستارے اللہ کے ہیں، تو میں کس کی ہوں؟ کیا ہوں اللہ کی؟ کہتی تو ہوں کہ انا للہ، انی للہ، میں اللہ کی ہوں، سمجھتی ہوں؟ یہ جملہ تب بولتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے، انا للہ، پھر بھی انا جمع کا کہتے ہیں سارے ہیں، اکیلا اللہ کا ہونا بڑا ڈر لگتا ہے اس سے، زندگی بھر نہیں کہہ پاتے انی للہ، پھر تو لوگوں کو خوش کرنے لگتے ہیں اور انہی کی ناراضگیوں کا ڈر ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم تو سارے کے سارے اللہ کے تھے، سب کچھ اللہ کے، زمین و آسمان، بالکل جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ غور سے سنو، دیکھو اللہ کی اس کائنات کو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کیسے فرما بردار ہے، کیسے حکم کے بندے میں ہیں، کیسے وقت کے پابند ہیں، کیسے عاجز ہیں، کیسے فائدہ مند ہیں لوگوں کے لیے۔ تو کیا تمہیں نافرمانیاں کرنے پہ چھوڑ دوں اور ان کو فرما برداریاں کرنے پہ چھوڑوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان وعد اللہ حق، اور خوب سن لو، جان لو، آنکھیں کھولو، کان کھولو، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ علم حاصل نہیں کرتے، خوش فہمیوں کا شکار ہے، یقین کی بجائے ظن کا شکار ہے، صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے لفظ اکثریت کا آ گیا، اکثر اکثر، آج اکثریت کا کیا حال ہے؟ انسانیت کی اکثریت کو دیکھیے کدھر ہے، کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی مال کی کثرت چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی آج کا مسئلہ الحاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حوث نے قبروں تک پہنچا دیا۔ آج کا بت جو ہے نا، یہ مادہ ہے، لگژری ہے، لسٹ ہے، شہوت ہے، آسائشیں ہیں، نرم گدے، گرم بستر، لذیذ کھانے، آرام دہ گاڑیاں، آرام دہ گھر، یہ ہے اکثریت کا مسئلہ۔ خود سے پوچھیں، آخرت کے بارے میں میرا کیا گمان ہے؟ کیا صرف رسمی خیال آتا ہے اور پھر ایک آتا ہے اور ہوا کی طرح الٹ چلا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، آ جائے گا، کچھ کچھ نہیں ہوگا، کر دے گا۔ آپ دیکھیے جس چیز کا غم لگ جاتا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے ہائے یا صفا یوسف نکلتا تھا حضرت یعقوب کی زبان سے، جو غم لگتا ہے وہ تو، یہ تھوڑی ہے کو قرآن کی کلاس میں آئے تو بڑا افسوس، آہیں بھرے، کلاس روم سے باہر نکلے تو ہنسنے لگ گئے، استاد آئے تو بہت ہی مؤدب، اور باہر نکلے تو لگا کہ بس ہم اب شکر ہے چھوٹے جان چھٹی۔ یہ نہیں ہوتا، انسان کا نیچرل بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے دل کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر مہمانوں کے سامنے پوز دے کے بڑے ایٹیکیٹڈ ہوں گے، بڑے پیار سے بچوں سے پولائٹ بات کریں گے، وہ مراسل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تھک جاتے ہیں کہیں جا کے یا کوئی آتا ہے. ہمارا اصل کیا جو ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں ہماری زندگی کدھر ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے وعدوں کا یقین ہے؟ کہ ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارے گا، زندگی وہ بخشتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تو تم لوٹائے جاؤ گے. تم ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہو جس کا رخ رب کی طرف ہے. دنیا میں ہی اگر اس گاڑی میں بیٹھ کے اپنا رخ رب کی طرف کر لیتے ہو، رب رخے بن جاتے ہو. اینما تولوا فثم وجه الله، تمہارا دل بھی ہر چیز میں اگر اللہ کی طرف جاتا ہے، بار بار تائبون العابدون بن جاتے ہو، رجوع کرتے ہو، پلٹ پلٹ کے جاتے ہو اللہ کی طرف، تو پھر تو خوشیاں مناؤ. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو سوچ لو کہ تمہاری خوشیوں کا رخ کدھر ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تم نے کس چیز کو اپنی زندگی کی بنیاد بنایا، تمہاری خوشیوں تمہارے غموں کی کیا کہانی ہے. کیا تم صرف اسی جینے اور مرنے کے کاموں میں تو نہیں پڑ گئے؟ آج کوئی جی رہا ہے تو اس کی خوشی ہے، آج کوئی مر گیا تو اب اس کے ختم شروع. کیا تمہاری زندگی اسی پہ ختم تو نہیں ہو رہی؟ تم نے یحیی و یمیت کی حقیقت کو پہچانا اور اس سے بڑھ کے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کو پہچانا؟ جس کو یقین آ جائے گا نا تُرْجَعُونَ کا، پھر وہ تو ہر حال میں ایک جیسا ہوگا، لوگوں میں بھی اکیلے میں بھی. اب دیکھیے کہ یہاں بات ہے نا یحیی کی، اور لفظ حیون جو ہوتا ہے نا، حایا جو اس کا روٹ بھی ہے، یحیا جس سے لفظ پیچھے پڑ چکے، یہ حرکت کو کہتے ہیں. ساری حرکت جو ہے نا اس زندگی کی وجہ سے ہے. آج دنیا میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فکر کیا کہ ادھر کیا ہوگا. جس کو یہ فکر لگ گئی نا الیہ ترجعون، اس کی سوچ بدلے گی، وہ دھوکوں سے نکلے گا. اور اس دھوکے سے نکالنے کے لیے ایک الارم چاہیے ہوتا ہے، ایک زور کی آواز، اور وہ ہدایت کی آواز ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو اگلی آیت میں بھی کہہ رہے ہیں، یا ایہا الناس، پکار پڑ رہی ہے دل پہ. اب یہاں اللہ انسانیت کو پکار رہے ہیں، کھویا ہوا، بھٹکا ہوا، دنیا کی خوشیوں میں، دنیا کے غموں میں جیتا ہوا ایک انسان، سرپٹ بھاگ رہا، 70-80 کی سپیڈ پہ گاڑی کو چلا رہا تھا، اتنے میں ایک آواز لگی، یا ایہا الانسان، یا ایہا الناس، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ، گاڑی روک دو. خواہشوں کے اندر سرپٹ دوڑنے کی بجائے، اس دنیا کو جنت بنانے کی بجائے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، کسی سے انسٹرکشن لینے جا رہے ہو، ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ، ایک پکار سن لو. کائنات کے مالک نے ایک پکار دی ہے. سورۃ یونس کی خوبصورت آیت ہے، الحمدللہ نور القرآن کی تھیم آیت ہے، یہ پیغام ہے اس قرآن کے نور کو پھیلانے کا. یا ایہا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے، آ گئی ہے ان روگوں کے لیے جو تمہارے سینوں کو لگ چکے ہیں، اور آ گئی ہے ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے. تم کیوں جاتے ہو ڈاکٹرز کے پاس؟ شفا تو اس کتاب میں موجود ہے. تم کیوں جاتے ہو دل کو لبھانے والی باتیں سننے سنانے کے لیے؟ موعظتن تو اس رب کی کتاب میں ہے. یہ تمہاری دل سوزیاں کرتی ہے، یہ تمہارے غم سنتی ہے، یہ تمہارے دلوں کے غموں کو دور کرتی ہے. تم دنیا سے پوچھتے ہو کدھر جاؤں، کیسے جیوں، کیا کروں. بہدن، ہدایت تو اس کتاب میں ہے، گائیڈنس تو اس میں ہے. تم لوگوں سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تم لوگوں کی مدد کے طالب ہو. کہا رحمت للمؤمنین، تو یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے. تم کہاں چل پڑے؟ اللہ نے تو مسلمانوں کی خوشیوں کی ایک پٹاری بھیج دی دنیا میں اس قرآن کی صورت میں. کرو کیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے پیغمبر فرما دیجئے یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. یہ رحمت ایسے نہیں برستی، یہ بدبختوں کے اوپر نہیں برستی، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ دعاؤں سے ملتی ہے، یہ طلب سے ملتی ہے، یہ تڑپ سے ملتی ہے، یہ قربانیوں سے ملتی ہے، یہ محبتوں کا سودا ہے، یہ چاہت کے سودے ہیں. اور جس کو مل جائے فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر چاہیے کہ اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ، اس کے ساتھ جیو، اس کے ساتھ کمفورٹ لو، کیوں؟ اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا جمع کرتے ہیں؟ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ہیرے جواہرات جمع کرتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ جمع کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند کو جمع کرتے ہیں۔ اس کو دیکھو، یہ ہے خوشیوں والی چیز۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک گفٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں اس میں چار چیزیں ہیں، اور یہ وہ چار چیزیں ہیں جس کو پانے کے لیے آج انسانیت ماری ماری پھر رہی ہے، پھٹک رہی ہے، ہوش نہیں ان کو، صبح سے شام تک بنے پھر رہے ہیں۔ خوشی مل جائے، خوشی یہ تھوڑی ہوتی ہے اچھے کپڑے پہن لو، قیمتی کپڑے پہن لو، یہ خوشی نہیں ہے۔ خوشی کہتے ہیں مطلوب کو پانا۔ سچی خوشی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اس چیز کو پا لیں جس کو آپ طلب کر رہے تھے۔ اور آج انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں نے گاڑیاں پا لیں، سامان آسائش پا لیے، آسائش نہیں ملی، دوائیں پا لیں، صحت نہیں ملی، لذیذ کھانے پا لیے، پیٹ کی بھوک نہیں ختم ہوئی، کیونکہ وہ تو اس کتاب میں تھی۔ اللہ نے اس کتاب کو رحمت کی بارش بنا کر اس کائنات پر برسایا۔ بڑے خوشبخت لوگ ہوتے ہیں جو اس رحمت کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سب پہ ڈالتا ہے، فائدہ صرف مومن لیتے ہیں۔ پکار تو یا ایہا الناس کی تھی، لیکن فائدہ صرف مومنوں نے اٹھایا۔ وہی لیں گے اس سے، انہی کو ملے گا اس سے فائدہ۔ آیا انسانیت کے لیے تھا، فائدہ مومنوں نے اٹھا لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آئیے ذرا ان چاروں لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں تاکہ واقعی ہم اس کتاب کی دولت کو اور اس کی قدر کو پہچان سکیں۔ کیونکہ جب تک جوہری سے جا کے نہ پوچھ لینا کہ یہ ہیرا سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تب تک اس کی قیمت کی قدر نہیں ہوتی۔ سچا سونا کہ جھوٹا سونا، سنار بتائے گا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ دلوں کی بہار، تو یہ کتاب بتائے گی۔ یہ کتاب ہے کیا، اس کی اصل کیا، میں بتاؤں گی؟ میرے میں کہاں طاقت، مولوی بتائیں گے، عالم بتائیں گے؟ نہیں، کوئی دنیا کے لوگوں سے پوچھیں گے بتاؤ یہ کتاب پڑھ لوں، اس کی کوشش کروں، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، فائدہ ہوگا؟ نہیں، کون بتائے گا؟ نہ قدروں سے پوچھو گے، اس کتاب کی اصل قیمت بتائے گا اس کتاب کو بھیجنے والا مالک، کیونکہ بل ہوا کلام اللہ۔ بنانے والے کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اندر کیا ڈالا ہوا ہے۔ آپ کوئی چیز پکا لیں، لاکھ لوگ گیس کریں، لیکن اصل میں آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا ڈالا ہے۔ یہ قرآن جو اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، یہ تو موعظہ ہے۔ قد جاتکم موعظۃن، موعظہ کا لفظ واو عین زوئے سے ہے۔ واس، واس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیزوں کا بیان کرنا جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف جھکے۔ ساتھ ساتھ اپنی چیک لسٹ بناتے جائیں، میرا دل نرم ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے پڑھا کے، کیا میں اللہ کی طرف جھکتی ہوں؟ پھر دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو، میرا چاک ہو رہا، آخرت کی فکر سامنے آ جائے، آ رہی ہے آخرت سامنے، یہ ہے موعظہ۔ بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی جو بہت اخلاص کے ساتھ ہو، دلوں کو نرم کرنے والی بات، یہ دلوں کو نرم کرنے والا، یہ سافٹنر ہے۔ کپڑے دھوتے ہوئے سافٹنرس ڈالتے ہو، سلیوشن ڈالتے ہو تاکہ کپڑے نرم رہے، ہاتھوں پہ موئسچرائزنگ کریم لگاتے ہو کہ ہاتھ نرم ہو، نرم کپڑے پہنتے ہو۔ اگر کسی کا دل نرم کرنا ہے، کسی اجڑ کا، کسی اکھڑ مزاج کا، کسی سرکش کا، کسی باغی کا، کسی ماں باپ کے نافرمان کا، کسی بیوی کی قدر نہ کرنے والے کا، تو وہاں ایک ہی کام آئے گی چیز، اور وہ ہے قد جاتکم موعظۃ من ربکم، یہ رب کی طرف سے آیا ہے۔ قید لگا دی رب کی، اور حیثیت بلند ہو گئی اس کتاب کی۔ شروع سے لے کے آخر تک قرآن پاک موعظہ حسنہ کا نہایت بلیغ مبلغ ہے، بہترین کلام ہے۔ کبھی وعدوں کے ساتھ دل نرم کرتا ہے، کبھی وعیدوں کے ساتھ، کبھی ثواب کے ساتھ، کبھی عذاب کے ساتھ، کبھی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے ساتھ، اور کبھی ناکامی کے ساتھ، کبھی گمراہیوں کی بات کر کے ڈراتا ہے۔ مکسچر ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی چیز بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتی ہے تو نرم ہوتی ہے، مثلا حلیم، اس میں کئی چیزیں ملتی ہیں تو وہ سافٹ ہے نا۔ اس کے برعکس کوئی ایک چیز سخت ہوتی ہے، گوشت، کوئی بھی مثال لے لیں۔ یہ کلام مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پچھلے 11 پارے میں اگر ہم روز ایک ہی طریقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن کا، ایک ہی انداز ہوتا، تھک چکے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھتے ہیں، کہیں غزوہ تبوک ہے تو کہیں سورہ یونس ہے، تو کہیں سورہ یوسف آ رہی ہے، تو کہیں یاسین آئے گی، اور ہر سورت کا ایک اپنا مزاج۔ یہ تو ایک حلیم الطبع چیز ہے، اتنی سافٹ چیز ہے کہ معجزہ بن کر انسان کے دل میں آتی ہے اور انسان کے دل کو پگھلا کے رکھ جاتی ہے، بلینڈ کر کے رکھ دیتی ہے، پوری پرسنالٹی بندے کی بلینڈ ہو کے ایک نئی چیز بن جاتی ہے، ڈیمالش کر دیتی ہے انسان کو، رینوویٹ کر دیتی ہے انسان کو۔ آپ پرانے گھر کو نیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا اس کو سجائیں، گراؤ اس کو، نیا بناتے ہیں، اپنی مرضی کا ہوگا، پرانا پھر پرانا ہے۔ بالکل یہ کتاب کچھ لوگوں کو صرف ڈیمالش کرتی ہے۔ نوٹ کریں اپنے لیے نقطے، کچھ اصل پہ ہی رہتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اوپر چمک آ جاتی ہے۔ دیواروں پہ پینٹ کر دو، کھڑکیاں نئی لگا لو، شیشہ لگا لو، فلورنگ چینج کر دو۔ کچھ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد بس اتنے ہی چینج ہوتے ہیں، اندر ہوتا وہی ہے سچا، بڑے نہیں ہوتے، دل نہیں کھلتے، وسعت قلبی نہیں آتی۔ جیسے اس روم کو سوچ لیں نا، اس کی گنجائش نہیں بڑھ سکتی اب۔ ہاں، پتھر لگا لیں، چونا لگا لیں، پینٹ کا رنگ بدل دیں، کر دیں۔ کچھ لوگ قرآن سے بس اتنے ہی ڈیکوریٹ ہوتے ہیں، ظاہر کی اپراداری، اور ظاہری طور پہ خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں یہ قرآن والے ہیں، حال حلیہ بھی بدل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب انہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے، لیکن اندر وہی ہو، دیمک لگی ہوئی دیواریں، کھوکھلی جڑیں، بنیادیں خراب ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر لوگوں کی نظروں میں اچھے لگتے ہیں، لیکن دل کا کھوٹ نہیں دور ہوا، نفاق دور نہیں ہوا، تعصب دور نہیں ہوا، تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اس کتاب سے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، دیٹس اینڈ، ختم، سٹاپ۔ جو پیدا ہوا تھا میں اپنے ماں کے گھر میں، اب یہ میرا آخری دن ہے، اب ایک نیا انسان بنے گا۔ ڈیمالش کرو پہلی پرسنالٹی کو، پہلی عادات ختم۔ ہاں، چن کے رکھ لیں گے کچھ ملبہ جو پھر آگے نئے گھر میں کام آئے گا۔ کرتے ہیں نا لوگ ایسے، کچھ چیزیں لگنی ہیں کریں گے، لیکن بنیادوں سے کھولو، دل کھولو، وسعت قلبی، سوچ بدلو، دل کے اندر سے بدگمانیاں نکالو، ایسے بندے کا پھر پورا اندر باہر سنور جاتا ہے۔ یہ ہے مثل نور ہی کمشکات، سورت نور میں ہم پڑھیں گے، پھر ایک نیا انسان بنتا ہے۔ یہ کتاب تو بالکل ایک نئی پرسنالٹی بنا دیتی ہے۔ وہ عمر فاروق بن گئے، یہ چینج آتی ہے۔ اسلام کو قتل کرنے نکلے، خود قتل ہو کے آ گئے، ابوبکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذوالنورین بن گئے، علی حیدر بن گئے۔ اتنی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ابھری۔ کل تک عمر کے نام سے لوگ باپ دادا کی رسموں کو چلاتے تھے، شراب کے رسیا تھے، خاندانی اور برادری کے نام پہ مر مٹنے والے تھے، تعصب کا شکار تھے، اور اس کے بعد کیا حال ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ ایک نیا عمر بن گیا، ایک نیا ابو ہریرہ آ گیا۔ یہ کتاب بدلتی ہے، فکر کریں ہم اپنی، کیوں نہیں بدل رہی؟ کیا یہی سوچا ہے کہ کھوکھلی بنیادوں کے اوپر ایک ونیر چڑھا دوں زخرف القول کا؟ لوگ ہمیں کہیں قرآن والے پڑھا پڑھانے لگ گئے، سارا دن پڑھاتے رہتے ہیں، کیا کرنا ہے اس پڑھانے کو اگر اندر دل کی دیواریں نہ دھلی؟ تو موعظتم من ربکم، یہ دل کے اندر جائے گا۔ اندر پانی جاتا ہے تو پھر نرمی آتی ہے نا، اوپر سے آپ دھوتے رہیں گوشت کو، کبھی نہیں گلتا، اس کے اندر جائے گا، پکے گا نا، پھر گوشت گلتا ہے۔ یہ دل بھی گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اوپری اوپری قرآن کبھی سن لیا، کبھی نہیں، کبھی آگے کبھی نہیں، آدھے دل سے، تھوڑے دل سے، باہر بیٹھے، اتنا نہیں چینج آتا، بیٹھو چار چار گھنٹے، اندر میلٹ کرے گا یہ آپ کو۔ ہلکی آنچ پہ کریں گے تو زیادہ دل گلتا ہے، جن آیتوں کو سلو پڑھتے ہیں وہ زیادہ دل میں جاتی ہیں، تیز ابال آتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ سبق پورا ہو گیا اور دیٹس اٹ۔ اس کے لیے مختلف مراحل آئیں گے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور ان کی شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بیماریاں۔ شفا کس کو کہتے ہیں؟ بیماری دور ہونا، اردو میں بھی بولتے ہیں نا۔ اور صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں سینے کو، دل مراد ہے، قلب مراد ہے، یعنی دل کی بیماریوں کی دوا ہے اس میں۔ کون سی بیماریاں دل کی؟ خود پسندی، ڈپریشن، شرک، کفر، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ، نمائش، بتر، ریاکاری، سو بیماریوں کے نام کر لیں، یہ ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے۔ آج کے دور میں جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی بیماریاں، ڈپریشن، اس کتاب کے ساتھ شفا ملے گی۔ ظاہری بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن کی صفت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے اس میں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی علاج ہوتا ہے، قلبی، روحانی، بدنی، جسمانی۔ کچھ اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، کوئی اس کے تعویذ کھولتے کھلاتے ہیں۔ ہم نے اس میں سے بس وہی کام کرنا ہے جس کی سنت سے دلیل مل جائے۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والے کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے سینے میں تکلیف ہے۔ ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ جلدی سے بھاگو ڈاکٹر کی طرف، ہارٹ اسپیشلسٹ کی طرف، کہیں دل کا درد نہ ہو۔ آپ نے کہا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے جو سینوں میں ہے۔ ایک شخص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے نبی میرے حلق میں تکلیف ہے، گلے کی تکلیف ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ قرآن پڑھو، کیونکہ جب پڑھتے ہیں تو گلے کو لگتا ہے نا، اسے روح سمجھیے۔ ہم کہتے ہیں گھول کے پی دو۔ آپ سوچیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پانی رکھ لیتی ہوں، پھر میں کچھ پڑھتی ہوں، کچھ بھی پڑھتے ہوں گے، پھر اس پانی پہ پھونکتی ہوں اور پھر پیتی ہوں۔ سنا ہوا آپ نے یہ بات؟ مجھے ہنسی آتی ہے اس بات پہ۔ دیکھیے، جو آپ نے جو بھی پڑھا، سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لی 40 دفعہ، جو بھی پڑھا 20 دفعہ، جو بھی پڑھا، جب آپ نے پڑھا، آپ کے سر سے لے کے آپ کے پاؤں کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو، ایک ایک سیل تو اس میں خود ہی انوالو تھا، اور آپ نے بعد میں پانی کا گلاس گھول کے پیا، یہ تو تکلف تھا۔ جس نے پڑھا اس کے تو سر سے پاؤں کے اندر خود ہی آ گیا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں کرتے ہوئے بندہ سوچے کہ کیا اسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شفا ملتی ہے اس سے، بڑے لوگوں کے روگ دور ہو جاتے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ کوئی حج پہ جا رہے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے، تو ان سے کل بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، ایک نصیحت کروں گی کہ حج پہ جا رہی ہیں، بڑا خوشبختی کا موقع ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہاں جانے سے آپ کا قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے۔ کئی حج کر کے آتے ہیں اور پھر قرآن میں آ ہی نہیں پاتے کہ اتنا چھٹ گئے۔ لے کے جائیں اپنا سبق ساتھ، وہاں پڑھیں، کیونکہ جو حج نے لوگوں کو دینا ہے نا، اس سے بہت زیادہ اللہ کا قرآن آپ کو دے رہا ہے۔ تو وہ فریضہ سمجھ کے ادا کریں، لیکن قرآن آپ کے دل کی دوا ہے۔ اس پہ ایک لیکچر ہے، اگر میں وہ باتیں ساری نہ دہراؤں اور آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے، قرآن میرے دل کی بہار، یہی آیتوں کی تفسیر ہے۔ سن کے دیکھیے کہ شفاء لما فی الصدور کیسے ہوتا ہے۔ دوا کو کھولیں، شیشی کو کھولیں، پھر ہی فائدہ ہوتا ہے نا۔ آج بند کتاب کو چومتے رہے، چاٹتے رہے، فائدہ ہوگا؟ کھولیں گے، پھر پئیں گے، پھر پرہیز کریں گے۔ اسی طرح اس قرآن سے بھی فائدہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اس کے ساتھ کچھ گناہوں کا پرہیز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے ہمیں پورا فائدہ ہوگا۔ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، صحت کیوں نہیں ہو رہی؟ پرہیز نہیں ہے۔ 7 گناہوں کا پرہیز لازمی ہے۔ وہ ہدن، راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب، گائیڈنس ہے، ہادی ہے، یہ تمہاری رہنما ہے کتاب۔ زندگی میں جینے کا مقصد بھی سکھاتی ہے، اور آخرت کے راستے بھی سکھاتی ہے، جنت کے بھی سکھاتی ہے، آخرت کے بھی۔ ورحمت للمومنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ہدن کب بنتی ہے؟ جب سمجھ کے پڑھیں، جو اب اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا معنی، لفظی ترجمہ، تفسیر۔ اور رحمت کب بنتی ہے؟ ایک ایک لفظ پہ دس دس نیکیاں، تجوید کے ساتھ ٹھیک پڑھیں تو رحمت ہے آپ کے لیے، نصیحت لیں گے عمل کریں گے تو خدن بن جائے گی۔